السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم نے کتاب الفتن مکمل کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی پاسبل ہو سکا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ ہماری طاقت ہے اور نہ ہی ہماری استطاعت. اور یہ کتاب پڑھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کریں، اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں، جس میں آخرت کے لیے جد و جہد اور کوشش ہو. اور یہی مقصد تھا کہ ہم اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھیں، اس دنیا کے ناپائیداری کو سمجھیں، اور اس دنیا میں جو فتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں، ہو رہے ہیں یا آنے والے ہیں، جو کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہیں، ان فتنوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اب اس میں کامیابی کتنی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ آخرت کامیاب ہو سکے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن لوگوں نے اپنی آخرت کی تیاری شروع کی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح سے ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. جن احادیث کو ہم نے پڑھا کتاب الفتن میں، وہ احادیث ہمیں چونکانے کے لیے کافی تھیں، وہ احادیث ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے کافی تھیں، اور ان احادیث سے ہم بہت کچھ سبق سیکھ سکتے تھے اور سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، جس سے ہماری زندگی اور بہتر بن سکتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا عزم ہو. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے تلاوت سنی، شبانہ نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی بشرا سے سنا. سورہ عنکبوت کی آیات تھیں شروع کی، تقریباً ایک پیج تھا. ان تمام آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا تم صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں، ثابت قدم کون ہیں، آزمائشوں میں ڈٹے رہنے والے کون ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ دراصل ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ کون سے بندے ہیں جن کو مجھے قبول کرنا ہے، کون سے بندے ہیں جن کو مجھے آخرت کی کامیابی کے لیے چوز کرنا ہے، کون سے بندے ہیں جنہیں مجھے دنیا میں چننا ہے، جن سے میں اپنا کام لے سکوں. تو ایک لمحے کے لیے یہاں پر ہم سب غور و فکر کریں کہ کیا میں ان بندوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے اور پرکھ کر چن سکتا ہے؟ کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھ پر نظر عنایت فرما سکتا ہے، یا میرا سلیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم اسی سٹیج میں کہ ہمارے بچے کوئی انٹرنس ایگزام کے لیے جا رہا ہے، کوئی ایڈمیشن کے لیے کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے. ہم سب اسی دور سے گزر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، جو اس لائن میں جانا چاہتے ہیں، یا چاہے یہاں پر انجینئرنگ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، جو بھی ایگزام سے جو انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں آپ دیکھیں، اس کے لیے بچے کتنا پڑھتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، کتنی انتھک محنت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. کوئی پارٹیز اٹینڈ نہیں کریں گے، کوئی انجوائمنٹ نہیں، صرف اور صرف پڑھائی اور پڑھائی، تاکہ ان کو جو ان کا گول ہے وہ اچیو کرنا ہے، ان کو اس میں کامیاب ہونا ہے. تو میرا اور آپ کا یا ہم سب کا بیسیکلی گول کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب قرار پائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور آخرت میں ہمیں جنت ملے، ہمارے مقام، ہمارے ڈیسٹینیشن کے طور پر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. تو کیا میں اس کے لیے ایلیجیبل ہوں؟ کیا میں نے اس جنت میں داخلے کے لیے اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش شروع کی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جیسے آتا ہے نا، وہ آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ان نسائے کو مشکورہ، کہ بے شک تمہاری سعی قابل قدر ٹھہری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی ہماری زندگی مسلسل کوشش اور جد و جہد کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کب فرمائیں گے کہ تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کامیاب قرار پائیں گے جب ہم اس امتحان میں اچھے سے پاس ہوں گے، اس امتحان کے لیے ہم اچھی کوشش کریں گے۔ دیکھیں آج کریں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ مجھے کرنا ہے۔ خواہشوں اور تمناؤں پر جنت نہیں ملتی۔ جنت کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں حرکت ہی میں برکت ہے، یعنی آپ جب تک حرکت نہیں کریں گے، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا زندگی بس یوں نارملی اسموتھ گزر رہی ہے، اس میں کوئی یعنی کوئی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کوئی چیلنجز نہیں ہیں، کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی کوشش، کوئی جدوجہد نہیں ہے، کوئی نئے نئے کام کو کرنے کا عزم اور ارادہ نہیں ہے، تو وہ زندگی دیکھا جائے تو ایک طرح سے مردہ زندگی ہے، یعنی وہ زندگی ہے ہی نہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں چیلنجز کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو فتن ہم نے پڑھی کتاب الفتن، ایکچولی یہ کتاب الفتن یہی تو ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، زینت کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، لیکن کیا آتا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اس دنیا کی ٹیمپٹیشن کو سامنے رکھ کر اور اس کو ہٹا کر۔ کہ آپ کے سامنے بہت ساری خواہشات آئیں گی، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن آپ کو اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا پڑے گا، ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ احسن عمل کے لیے آپ کو مسلسل جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دجال کے لیے اسٹیج تیار کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ روٹی کپڑا اور مکان، لگزیریس لائف، لیکن ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ہم نے کتاب الفتن پڑھا ہے، اب ہم کوشش کریں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور کیسے جو آج دنیا پوری اس میں مگن ہے اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل، ان کو ہم کیسے اس راستے کی طرف لے آئیں، کیونکہ ہم کو تو مسلسل وہ کام کرنا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے، اور یعنی دنیا کو اتنا زیادہ اپنی زندگی میں انوالو کر لیا گیا ہے کہ وہاں سے انسان نظریں ہی نہیں اٹھا سکتا، بس روز کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا کمانا، بس اسی کو زندگی سمجھ لیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دجال کی جنت دوزخ ہوگی، اور اس کی جنت، اس کی جو آگ ہے وہ جنت ہوگی۔ تو آج دنیا میں اگر کچھ مشکلات آتی ہیں تو ہم کو اس کو فیس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں سے کھڑے اتر کر آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم بھی کتاب والے ہیں، آج ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، اور ایک طرح سے اہل کتاب ہی ہیں ہم بھی، لیکن کیا ہم نے اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کتاب کو آگے پہنچا دیا لوگوں کو؟ کیا ہم نے خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اور ہم میں سے سب لوگ، جتنے بھی لوگ ہم موجود ہیں، آپ دیکھیں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں دی تھی، وہ حدیث بھی بار بار آپ پڑھا کریں، یعنی ایک طرح سے ریویژن کے طور پر اس کو پڑھا کریں، کہ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے، بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، یعنی پہلی اوپر والی مثال، اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مبعوث کیا گیا تھا، یعنی قرآن۔ تو پہلا شخص کون ہے جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، یہ پہلی زمین ہے۔ دوسرا کون ہے؟ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی باز توجہ نہیں دی، یعنی کچھ چیزوں پر جس کی میں ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوں، اسے قبول نہیں کیا، جو لاسٹ والا ہے۔ اور جو بیچ والا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ خود تو اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ فقیہ تو نہیں بنتا ہے، لیکن کم از کم وہ جو علم حاصل کیا ایز اٹ از دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں، جو سب سے بیسٹ زمین ہے، جو پہلے نمبر کی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی اسے فیضیاب کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اتنے بڑے فقیہ نہ ہو، اتنے بڑے عالم نہ ہو، اتنے بڑے مفکر نہ ہوں، لیکن کم از کم وہ علم حاصل کر کے دوسروں کو تو پہنچا دیتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، وہ اس حد تک بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو تیسرے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نہ کچھ لیتے ہیں، نہ حاصل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی ایک ہوتا ہے تذکر یاد دہانی، اور ایک ہوتا ہے تفکر۔ اور اسکالرس کہا کرتے تھے تفکر اعلیٰ من التذکر، کہ تفکر تذکر سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ تو ہم کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں وہ بیسٹ لیول کے لوگ بننا ہے جو پہلے نمبر کے ہے، کہ جو غور و فکر بھی کرے، جو فہم بھی پیدا کرے، جو مسائل کا حل بھی جانتے ہوں، اور آگے دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کرنے کا باعث بنے۔ تو آپ ان تینوں زمینوں میں سے کون سی زمین بننا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں، ابن تیمیہ کے بارے میں مجھے ہمیشہ ان کی مثال بہت اچھی لگتی ہے، کہ ان کے وہ دونوں دو بھائی تھے، ان کے بھائی شرف الدین تھے ابن تیمیہ، اور یہ تقی الدین ابن تیمیہ امام ذہبی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ بہت زیادہ علم رکھنے والے، لیکن جو ان کے بھائی تھے وہ ان سے بھی زیادہ علم رکھتے تھے، محدث بھی تھے وہ، اور بہت زیادہ نالجبل پرسن تھے، لیکن مشہور ابن تیمیہ ہوئے۔ اور شرف الدین جو ان کے بھائی تھے، ان کو ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، حالانکہ وہ بھی علم میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ نالجبل تھے ابن تیمیہ سے، لیکن مشہور کون ہوئے؟ ابن تیمیہ مشہور، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہر فیلڈ میں اس کی اپنی صلاحیتیں لگا دی، کھپا دی، علم، عمل، داعی دین تھے، جہاد کرتے رہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، حدیثیں، احادیث میں علم حاصل کیا، ایون قرآن میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ جو علم التفسیر ہے، اصول التفسیر جو ہے، اس میں اتنا بہترین انہوں نے مقدمہ لکھا اس کا، تفسیر کے بارے میں جو اصول ہوتے ہیں، کہ چند باتیں بھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو کون سی فیلڈ ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو یا اپنائی نہ ہو؟ یعنی قرآن میں وہ ماہر تھے، حدیث میں ماہر تھے ماشاءاللہ، فقہ میں آگے بڑھے، فقہی مسائل آپ دیکھیں ان کے بہت سارے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس وقت جو کچھ ظلم و زیادتی تھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، کئی کتابیں لکھی، باہر ہی کام نہیں کیا، جیل میں بھی کام کیا، یعنی جیل کے اندر بھی جب ان سے کتابیں اور پین چھین لی گئی تھی، بکس چھین لیے گئے تھے، تو کہا کہ میرا قرآن تو میرے سینے میں، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے ہو۔ تو ایسی ہماری زندگی ہو کہ مسلسل کوشش، تو ہم اپنے جو ہمارا جو وقت ہے اس کی قدر کرنا سیکھیں، کہ ہم کو آج اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور یقین جانے کہ جو صحت اور فراغت ہے، یہ دو بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کا کب احساس ہوتا ہے؟ جب بیمار ہوتا ہے انسان، جب وہ بعض وقت پیروں سے چل نہیں پاتا، بعض وقت اپنے ہاتھوں سے لکھ نہیں پاتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا۔ تو ابھی الحمدللہ ہم کو جو زندگی ملی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ صحت ہے، فراغت ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، کہ چیلنجز تھے ان کو، ان علماء کرام کو، انہوں نے ان چیلنجز کا سامنا کیا، سینہ سپر ہو گئے، اور ہمت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے، اور خود ہی نہیں بچے فتنوں سے بلکہ دوسروں کو بھی بچاتے رہے۔ تو ہماری زندگی کا، میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہو۔ اور صحابہ کے بھی بارے میں سوچ لیں کہ آپ کو کون سے صحابہ کو، کون سے سارے کے سارے صحابہ الحمدللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن اس میں ان لوگوں نے جنہوں نے نمایاں کام انجام دیا، ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اور ان کی زندگی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم یہ کام کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن، جو ہمارا یہ سفر تھا کتاب الفتن کا، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، بہتر ہی رہا، اس کا حق ہم ادا تو نہیں کر سکے، لیکن کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اور اسی لیے آج میں نے جو تاثرات رکھے تھے، کہ آپ لوگوں نے سے یا تو کیا سیکھا، یا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یا آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے تاثرات بتاتے جائیں، ہاتھ اٹھاتے جائیے گا، تاکہ پھر ہم فوراً ون بائی ون شروع کر سکیں، اور ایک چیز سیکوینس سے چل سکے۔